الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 10 شروع ہو رہی ہے. اس روح میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث طیبہ کی روشنی میں انسان کی جان کے حقوق بیان فرمائے ہیں. اللہ جل شانہ نے انسان پر جس طرح دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنا لازم فرمایا ہے، اور ان حقوق کی تفصیلات بھی بیان فرمائی ہیں، ان کے ادا کرنے کا ثواب بھی بتلایا ہے، اور ان کے حقوق ادا کرنے کا عذاب اور وبال بھی بیان فرمایا ہے. جن کو حقوق العباد کہتے ہیں ان کی کچھ تفصیل روح نمبر 9 میں بیان ہو چکی ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے ہماری اس جان، ہمارے اس نفس اور ہمارے اس جسم کے بھی کچھ حقوق مقرر فرمائے ہیں جن کو ادا کرنا لازم ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے اور اس جسم میں ایک روح ہے، اور سر سے پیر تک یہ ہمارا ایک وجود ہے. اس کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. نہ ہم اس کے خالق ہیں نہ ہم اس کے مالک ہیں. یہ دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھ، دو کان، سر، کمر، پیٹ، پیٹھ، جن کو ہم ظاہراً اپنا سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں بھئی یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے کان ہیں، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے پیر ہیں، تو ظاہری طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ جل شانہ کی ملکیت ہے، اس اللہ تعالی کے ہیں، انہوں نے یہ بنائے ہیں، وہی ان کے مالک ہیں. ہمارے پاس تو یہ امانت ہے. اور اللہ پاک نے اپنی اس امانت کو استعمال کرنے کے کچھ طریقے مقرر فرمائے ہیں. انہوں نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے اس جسم کو، اپنے اس روح کو، اپنے ان اعضاء کو کہاں استعمال کرو، کس طرح استعمال کرو، کہاں استعمال نہ کرو. انہوں نے کچھ احکام دیے ہیں. یہ ہماری جان کے حقوق کہلاتے ہیں، ہمارے جسم کے حقوق کہلاتے ہیں. تو جس طرح امانت جب کوئی رکھواتا ہے تو اس کی پوری پوری حفاظت رکھنے والے کے ذمہ ہوتی ہے، اور اگر امانت رکھوانے والے نے اس امانت کے استعمال کی اجازت دی ہو تو جس حد تک اس نے اجازت دی ہے اسی حد تک استعمال کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اس کے خلاف اور اس سے ہٹ کر استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کو بڑی احتیاط سے رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ضائع نہ ہو، چوری نہ ہو، خراب نہ ہو. بالکل اسی طرح یہ پورا جسم اور یہ سارے اعضاء اور یہ روح اللہ پاک نے ہمارے پاس بطور امانت کے رکھی ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور اس کا خیال اور اس کا دھیان ضروری ہے. اور مالک نے اس کو استعمال کرنے کے بارے میں بھی کچھ ہدایتیں دی کہ ان کو اس طرح استعمال کرو، فلاں جگہ استعمال کرو، فلاں جگہ استعمال نہ کرو. وہ اس جان کے حقوق ہیں. ان حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری اور لازم ہے، جس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالی اس روح میں آگے اپنے اپنے موقع پر آ رہی ہے. کیونکہ ہماری جان ہماری ملکیت نہیں ہے، اللہ تعالی اس کے مالک ہیں، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے. تو خودکشی کے معنی ہے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنا. کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو جان سے مار دینا، یہ خودکشی. یہ حرام ہے اور ناجائز ہے. اس لیے حرام اور ناجائز ہے کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں. جب مالک نہیں ہے تو ہم اس کو حلال کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں, اس کو قتل کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے. اور جیسے اپنے آپ کو جان سے مارنا جائز نہیں ہے, اپنے کسی عضو کو اپنے اختیار سے خراب کرنا, معطل کرنا, ناکارا کرنا بھی جائز نہیں ہے. جیسے بعض لوگ غصے میں آ کر کے یا کسی رنج و غم اور صدمے میں بے صبری کر کے اپنا چہرہ نوچ لیتے ہیں, زخمی کر لیتے ہیں, اپنے کسی عضو کو ناپارا اور خراب کر لیتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. وجہ وہ یہ ہے کہ ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں, ہمارے پاس تو یہ امانت ہے. تو جیسے کوئی شخص ہمارے پاس اپنی کوئی امانت رکھ دے تو ہم اس امانت کو اپنے اختیار سے ضائع کر دیں, جائز نہیں ہے. اور جان بوجھ کر ایسا کریں گے تو اس کا تاوان بھی ہمارے ذمہ واجب ہوگا. یہ کسی کی امانت ہمارے پاس رکھی ہو اور ہم اسے خراب کر دیں, تو بھی ہم گنہگار ہوں گے, اور یہ خراب کرنا ناجائز ہوگا اور اس کا تاوان بھی دینا پڑے گا. ایسے ہی اپنی جان کو ہلاک کرنا بھی جائز نہیں, کسی عضو کو خراب کرنا بھی جائز نہیں, یہاں تک کہ ایسی چیز کھانا جس سے صحت خراب ہو جائے یہ بھی جائز نہیں. اور اگر ایسا کریں گے تو آخرت میں اس کا عذاب ہے, اس کا آخرت میں وبال ہے, پکڑ ہے اس کی آخرت میں. شریعت نے تو اس جان کی حفاظت کا یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر تم کو کوئی حلال چیز کھانے کو نہیں مل رہی اور بھوک سے نڈھال ہو رہے ہو اور اندیشہ ہے کہ اگر نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, لیکن خنزیر کا گوشت سامنے رکھا ہو, کتے کا گوشت سامنے پڑا ہوا ہے, کسی اور مردار جانور کا گوشت ہمارے سامنے, تو بقدر ضرورت وہ حرام گوشت کھا لینا جائز ہے, حالانکہ وہ حرام ہے, لیکن جان بچانا فرض ہے. جان بہت قیمتی چیز ہے, اس کے خاطر شریعت نے حرام کو بھی بقدر ضرورت اس کے لیے حلال کر دیا. شراب حرام ہے لیکن بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے شراب پی سکتا ہے آدمی حالت اضطرار میں. حرام گوشت, حرام غذا بھی بوقت ضرورت آدمی کھا سکتا ہے. تو جان کی حفاظت ضروری ہے, اس کو ہلاک ہونے سے بچانا فرض ہے. اسی طرح جو کام صحت کو خراب کرنے والی ہیں, صحت کو برباد کرنے والی ہیں, صحت کو ضائع کرنے والی ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے تاکہ صحت خراب نہ ہو. کیونکہ یہ جسم امانت ہے اور یہ ایک سرکاری مشین ہے جو اللہ پاک نے ہم کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے دی ہے. یہ سرکاری مشین صحیح رہے، صحیح صحیح کام کرے، بس یہ اس کی صحت ہے. خدا نخواستہ اس میں کوئی خرابی ہو جائے یا کوئی عضو ناکارا ہو جائے، بس وہیں سے بیماری کا آغاز ہے. اور بھائی صحت ہزار نہیں ہوتی. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس، الصحت والفراغ او کما قال. دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے بہت سے لوگ دھوکے اور خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت، ایک فرصت اور فراغت کی نعمت. اور دھوکے میں پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ نعمت ملتی ہے، صحت کی نعمت، ایسی فراغت اور فرصت کی نعمت، لیکن جب یہ نعمت ملتی ہے اسے قدر نہیں کرتے، اس سے دنیا کے جائز کام نہیں کرتے، آخرت کی تیاری نہیں کرتے، اس کو آخرت کے کاموں میں استعمال نہیں کرتے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو صحت مند چلا رہا ہوں، بس آئندہ بھی ایسے ہی رہوں گا. یہ انسان کے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے کل بیمار بھی ہو سکتا ہوں، لاؤ اس صحت سے زیادہ فائدہ اٹھا لوں، آخرت کی تیاری کر لوں، نیک کام کر لوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لوں. پھر جب بیماری آ جاتی ہے، صحت رخصت ہو جاتی ہے، یا کوئی عضو خراب ہو جاتا ہے، پھر صحت کو ترستا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ کاش مجھے صحت ہوتی تو میں یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، میں بھی تہجد پڑھ لیتا، میں بھی اشراق پڑھ لیتا، میں بھی فلاں یہ کام کر لیتا، یہ کر لیتا. لیکن اب حسد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے دھوکہ اور یہ ہے خسارہ جس میں لوگ صحت سے دعا کھاتے ہیں. کیونکہ صحت تو آج ہے کل نہیں، جیسے جوانی آج ہے کل نہیں ہے، سب آنے جانے والی چیزیں ہیں. جو آ کے چلی جائے وہ جوانی دیکھی، جو آ کر چلی جائے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. تو جوانی جانے والی ہے، بڑھاپا لے جانے والا ہے. جوانی میں عام طور پر آدمی صحت مند ہوتا ہے، لوہالاٹ ہوتا ہے، لکڑ ہضم پتھر ہضم کا مزداق ہوتا ہے، جو چاہے کھا لے، جہاں چاہے چلا جائے، جہاں چاہے سو جائے، ہر جگہ نیند. لیکن جوانی میں اور صحت میں اس کی قدر کرنے والے بہت کم ہیں. قدر کرنی چاہیے. بڑھاپا اپنے لوازمات کے ساتھ آتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ علیہ تو شباب یعود یوم تو اخبر ہو بما فعل المشیب. کاش ایک دن کی بھی جوانی آ جاتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے کیا کیا ظلم مجھ پہ ڈھایا ہے، نہ کھانے کا رہا، نہ پینے کا رہا، نہ چلنے کا رہا، نہ بولنے کا رہا، نہ سونے کا رہا، نہ جاگنے کا رہا، نہ آنے کا رہا، نہ جانے کا رہا، کہیں کبھی نہیں چھوڑا اس نے. اب جوانیوں کو یاد ایک دن کے لیے بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ آئے گی تو صحت واقعی ہزار نہیں ہوتی. عام طور پر یہ ہر آدمی کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، جو اس کا حق ادا کرتا ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے، وہ کر اس کے پاس یہ نعمت تادیر رہتی ہے. اس صحت کی قدر کرنی ہو تو کسی ہسپتال میں جا کے دیکھ لو، کسی بھی وارڈ میں جا کے دیکھ لو، معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ صحت کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے انسان کے جسم میں پورا ایک جہان رکھا ہے، پوری کائنات اس کے اندر سمائی ہوئی ہے. ایک ایک عضو اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی. آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ڈاکٹر نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایک ایک عضو کے اسپیشلسٹ ہیں، ایک عضو کے الگ الگ ماہر ہیں. آنکھوں کے اسپیشلسٹ الگ ہیں، دانتوں کے ماہر الگ ہیں، کان حلق ناک کے الگ ہیں، دل گردے کے الگ الگ ہیں، معدے کے الگ ہیں، ہڈیوں کے الگ ہیں، دماغ کے الگ ہیں. وہ برسوں برس سے وہ تحقیق کر رہے ہیں، ایک سے ایک دوا اس کے لیے تیار کر رہے ہیں. اس کے باوجود یہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بس میں نے انسان کے دماغ کا مکمل علم حاصل کر لیا، اس کی مکمل مجھے مہارت حاصل ہو گئی، اب اس سب سب تفلے مقتل ہیں. سب ایک ڈاکٹر صاحب سے کسی نے گردے کے ماہر تھے، ان سے سوال کیا کہ آپ جب کسی کا گردہ خراب ہو جاتے تو کسی دوسرے آدمی کا گردہ لگا دیتے، آپ دوسرے گردہ کیوں لگاتے ہیں، آپ مصنوعی گردہ بنا کے لگا دیں؟ تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی. اتنا گردہ ہوتا ہے بس، وہ آپ ایک بنا لیں اور جب جس کا بھی گردہ خراب ہو لگا دیں. تو اس نے کہا کہ گردہ بنانا ہماری طاقت سے باہر. وجہ یہ کہ اس گردے کے اندر اللہ پاک نے دو خوبیاں بنائی ہیں. ایک تو یہ کہ اتنی باریک چھننی ہے کہ انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے اور کھانے کے بعد اس میں جتنے بھی اچھے اچھے اجزاء ہیں وہ تو جسم کے اندر جانے دیتا ہے، اور جتنے خراب اجزاء ہوتے ہیں چھان کر پیشاب کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے. ایسی چھننی بنانے کے لیے اربوں روپے چاہیے، اربوں روپے چاہیے اس کے چھننی کے بنانے کے لیے، پھر بھی کوئی بنا نہیں سکے گا. بڑے بڑے کارخانے اور میلے لگانی پڑیں گی اس چھننی کے بنانے کے لیے، اور پھر کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ چھننی صحیح بن گئی. اب دوسری خوبی اس گردے کے اندر یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے اس کا الگ دماغ بنایا ہے. ایک تو آدمی کے دماغ سر میں ایک دماغ ہے سب کے، جو سارے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ الگ ہے. گردے کا دماغ الگ ہے، وہ ہر وقت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب اس کے جسم میں کتنا پانی رہنا چاہیے، کتنا نکلنا چاہیے. جتنے پانی کی جس میں انسانی کو ضرورت ہے وہ اس کے اندر رہنے دیتا ہے، اور جتنا پانی انسان کی ضرورت سے زیادہ اس کو وہاں سے خارج کرتا ہے، ہر وقت کام کرتا رہتا ہے. اس لیے آدمی کا ہر وقت جسم سے گردوں کے ذریعے پانی خارج ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے مسالہ بنایا ہوا، وہ ہر وقت پانی اس میں جمع ہوتا رہتا ہے. جب وہ بھر جاتا ہے تو پیشاب کا تقاضا شروع ہوتا ہے. گردہ کہتا ہے بھائی چھو اس کو نکال بھائی، پانی کو دوسرا آئے گا. یہ دماغ گردے میں کون بنا سکتا ہے بتاؤ؟ کوئی ہے بنانے والا اللہ تعالیٰ کے سوا؟ یہاں مفت میں بنا ہوا، پیسہ پائے کچھ خرچ نہیں، ہر وقت گردہ اپنا کام کر رہا ہے. جب گردہ خراب ہو جائے تو مصنوعی گردے میں یہ دو چیزیں کون لگائے گا؟ اس کے لیے جب گردہ فیل ہو جائے تو ڈائلسس کروانا پڑتا ہے، اور ڈائلسس کے لیے بڑے بڑے کارخانے ہیں جو اس کی مشینیں تیار کرتے ہیں، آلات تیار کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اسپتال ہیں جن کے بڑے بڑے وارڈ ہیں، ان وارڈ کے اندر یہ کام 3-3.5 گھنٹے میں ہوتا ہے. وہ کام جو گردہ 5 منٹ میں کرتا ہے، وہ 3.5 گھنٹے میں اتنا خرچہ کرنے کے بعد وہ ہوتا ہے، وہ کافی، وہ ایک دفعہ کافی بھی نہیں ہوتا. کسی کا روزانہ ڈائلسس ہوتا ہے، کسی کا 2 دن میں ہوتا ہے، کسی کا ہفتے میں 2-3 دفعہ ہوتا ہے، 4 دفعہ ہوتا ہے، کسی کا روزانہ ہوتا ہے. تو وہ گردے والا کام یہ ڈائلسس کے ذریعے لیا جاتا ہے. اندازہ کرو یہ گردے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسا دماغ بنایا، کیسی اس کو زبردست چھلنی بنایا. ایسے دل جو سلطان الاعضاء ہے، انسان کے جسم میں سارے اعضاء کا رئیس اور سردار دل ہے، اور حقیقت میں وہی اس میں سرداری ہے. یہ دل جو 24 گھنٹے انسان کے جسم میں خون پھینکتا ہے، کھینچتا ہے، لکھا ہے کہ انسان کے جسم میں جتنی رگیں ہیں سر سے پیر تک، اگر ان تمام رگوں کو ملا کر کے ایک ڈوری کی طرح اور دھائے کی طرح بنایا جائے تو یہ پوری دنیا کا جو کرلا ہے اس کے ارد گرد 3 مرتبہ وہ چکر کاٹ لے گا. اور دنیا کا جو قطر ہے وہ 24,800 میل ہے، 24,800 میل، تو سمجھو تقریباً 25,000 ہو گیا. انسان کی جسم کی ساری رگیں 3 مرتبہ دنیا کے ارد گرد چکر کاٹتی ہیں، تو گویا 75,000 میل ہو گیا. 75,000 میل تک یہ دل خون پھینکتا ہے اور پھر کھینچتا ہے، اور ایک صحت مند آدمی کا دل 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. یہ دھڑکنا جو ہے نا، یہ خون پھینکنا کھینچنا ہے، 1 منٹ میں 72 مرتبہ. تو 1 منٹ میں 72 مرتبہ 75,000 میل دور تک خون پھینکتا ہے، پھر وہاں سے کھینچتا ہے. کسی حیرت نام کا. اور انسان کا یہ کام 24 گھنٹے دل کرتا رہتا ہے. اور جب سے ماں کے پیٹ سے یہ دھڑکنا شروع ہوا ہے، مرتے دم تک دھڑکتا رہتا ہے. اتنا اس کا زبردست کام ہے، 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ لگا ہوا. آدمی کھا رہا ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، یہاں تک کہ بے ہوش ہو تک بھی دل اپنا کام کر رہا ہے، اور یہ کام کر رہا ہے جو میں آج آپ کے سامنے جانتا ہوں. تو اگر دل صحیح دھڑکتا رہے تو بھائی آدمی صحت مند، ذرا سا بھی اس میں خلل آ جائے تو بیماری شروع ہو جائے. کسی کو خارج ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کو کچھ، طرح طرح کی بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو اس کی سینکڑوں بیماریاں، لو ہو جائے تو اس کی الگ سینکڑوں بیماریاں، دل کمزور ہو جائے تو اس کی وجہ سے الگ بیماریاں، چھوٹا ہو جائے تو بیماریاں، بڑا ہو جائے تو بیماری. ایسی آنکھیں، کیسی اللہ تعالیٰ کی نعمت. تو بھی صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہے. اس کی حفاظت یہ ہے کہ جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، آدمی ان سے اپنے آپ کو بچائے. بہت سے غذائیں بھی ایسی ہیں جو مضر صحت ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے. بعض دوائیں بھی مضر صحت ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے. بہت سے کام مضر صحت ہیں، ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائے. بہت سی باتیں مضر صحت ہیں, ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے. لہذا اس جان کی اور اس جسم کی حفاظت ہمارے ذمہ لازم ہے, اور اس کے حقوق آگے بیان ہونے والے ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے تاکہ یہ ہماری صحت باقی رہے, صحت قائم رہے, صحت میں اضافہ ہو, اور پھر اس صحت کے ساتھ اس کو دنیا کے جائز اور حلال کاموں میں اور آخرت کی تیاری میں اس کو استعمال کریں, گناہوں سے, نافرمانی سے, فسق و فجور سے, کہ جو انسان کی جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دیں, روحانی صحت کے بھی نقصان دیں, ان سے اپنے آپ کو بچیں تاکہ اس امانت کا حق ادا ہو اور اس میں کوئی خیانت نہ ہو. بس فی الحال تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں, باقی ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحت قائم و دائم رکھیں, اور جن کو صحت نہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دے, اور اس کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك ما أزلت. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رحمن الرحيم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل الجلال والإكرام. ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے ہم کو ہزار ہا نعمتیں عطا فرمائیں, ہزار ہا نعمتیں عطا فرمائیں. یا اللہ ہم ان کا شکر نہیں ادا کر سکے. یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما اور اپنے فضل سے اپنی تمام نعمتیں ہمیں خوب سے خوب عطا فرما اور ان کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم کو اور ہمارے جملہ متعلقین حاضرین حاضرات کو صحت کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صحت کامل عطا فرما, اپنے صحت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, اپنے صحت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اور اس میں اضافے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ آخرت کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس صحت کو زیادہ سے زیادہ کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صحت کی خرابی سے بچانا. یا اللہ صحت کے خراب ہونے سے بچانا. یا اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہماری حفاظت فرمانا. ہم نے ہمارے متعلق ان حاضرین میں اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تمام متعلقین کو صحت کامل عطا فرما, عافیت دارین عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے خلا عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بلائیاں آپ سے مانگی ہمیں سب عطا فرما. یا اللہ جن جو سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک. کیا تھا۔